16 جنوری کے صحابین کے ساتھ نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تعلقات بہتر کرنے کی بات کرتے ہوئے نیٹو کو ایک متروک ادارہ قرار دیا. یورپی رہنما پریشان ہے. تجزیہ کار کا کہنا ہے
یورپینز کہہ رہے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ کا جو ارادہ ہے وہ یورپین دیشوں کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں.
تفصیل ذرا دیر بعد. سربین میں پہلے سنیے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. فرحت جاوید سے خبریں سنیے. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمن چانسلر انگیلا میرکل کی جانب سے 10 لاکھ سے زائد تارکین وطن کو جرمنی میں داخلے کی اجازت دینے کے فیصلے کو ایک تباہ کن غلطی قرار دیا ہے. سنیے تابندہ کوکب سے.
امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں جرمن اور برطانوی اخبارات کو اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یورپی ممالک کا پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے کا فیصلہ بھی بریگزٹ کی وجہ بنا. تاہم انہوں نے برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے فیصلے کی تعریف کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو دیگر دنیا خصوصاً چین کے ساتھ اپنے تجارتی خسارے پر بات کرنا ہوگی. انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ فری ٹریڈ کے بجائے سمارٹ ٹریڈ کو ترجیح دیتی ہے. روس کے ساتھ ممکنہ معاہدوں سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جوہری ہتھیار اس کا حصہ ہوں گے اور انہیں امریکی پابندیاں ختم کرنے کے بدلے میں نمایاں طور پر کم کیا جائے گا.
جرمن چانسلر انگیلا میرکل نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پناہ گزینوں اور دہشت گردی میں کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک کا اتحاد ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے خلاف بہترین دفاع ہے. جرمن چانسلر نے کہا کہ
دہشت گردی کے خلاف جنگ تمام ممالک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. فرانس، بیلجیم، برطانیہ، اسپین اور جرمنی بھی حال ہی میں دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. اس لیے ہم اسے نہ صرف یورپی بلکہ ایک عالمی مسئلے کے طور پہ دیکھتے ہیں. مگر میں یہاں اسے پناہ گزینوں سے علیحدہ رکھوں گی، خاص طور پر شام سے آنے والے پناہ گزین. شام میں شہریوں کی بڑی تعداد نے بشار الاسد کے خلاف جنگ، بشار الاسد کے تسلط اور ملک میں جاری خانہ جنگی کے باعث ملک چھوڑا، اور پھر اس میں اسلامی شدت پسندی کا عنصر بھی شامل ہو گیا. لیکن شام میں خانہ جنگی تو پہلے سے چل رہی تھی.
شام میں حزب اختلاف کے مسلح گروہوں نے ایک ہفتے کے اندر حکومت کے ساتھ امن مذاکرات میں شامل ہونے کی تصدیق کی ہے. جیش الاسلام گروہ کے سینئر رہنما محمد آلوش نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات میں حصہ لینے والے باغیوں کے اس گروہ کی قیادت کریں گے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں حصہ لینے کا مقصد حکومت اور اس کے اتحادیوں کے جرائم روکنا ہے. واضح رہے کہ یہ امن مذاکرات شام کے شہر حلب میں باغیوں کی شکست کے بعد روس اور ترکی کی جانب سے قازقستان میں منعقد کیے جا رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی کشمیر میں مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک رہائشی مکان کا محاصرہ کیا اور چند گھنٹوں کے تصادم کے بعد 3 مسلح شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا. اسی بارے میں ایک اعلیٰ پولیس افسر نے بتایا کہ اتوار کی شب ہی فورسز نے گاؤں کا محاصرہ کیا تھا، لیکن سینکڑوں لوگوں نے شدت پسندوں کے حق میں مظاہرے کیے، جس کے بعد مظاہرین کو آنسو گیس شیلنگ سے منتشر کیا گیا. ترک پارلیمان نے صدر کے اختیارات بڑھانے سے متعلق نئے قانون کی ابتدائی منظوری دی ہے. ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ ملک کے وزیر اعظم کا عہدہ ختم کرنے کا اختیار بھی حاصل کر لیں گے. تفصیل سنیے عبداللہ فاروقی سے.
نئے قانون میں ترکی کے صدر کو وزراء کو ہٹانے یا منتخب کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا. رواں ہفتے کے آخر میں اس نئے قانون کے لیے ووٹنگ ہوگی اور منظوری کی صورت میں ریفرنڈم ہوگا. ریپبلکن پارٹی سی ایچ پی نے اس بل کی شدید مخالفت کی ہے. ناقدین کا کہنا ہے کہ نئے قانون کی مدد سے صدر اختیارات بڑھانا چاہتے ہیں. تاہم صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ نیا سسٹم فرانس اور امریکہ سے مماثل ہوگا. کرد نواز جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی ووٹنگ کا بوائیکاٹ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ ووٹنگ متنازع ہے کیونکہ انہیں اس میں اظہار رائے کا حق حاصل نہیں.
عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے 300 سے زائد قیدی رہا کیے ہیں. ان قیدیوں کو مغربی علاقے میں رکھا گیا تھا. اس اقدام کو ایک غیر معمولی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. عراقی سیکیورٹی فورسز نے بتایا ہے کہ رہائی پانے والوں میں مقامی میئر، سرکاری حکام اور فوجی اہلکار شامل ہیں. انہیں اس لیے رہا کیا گیا ہے کہ وہ واپس جا کر شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف کام نہیں کریں گے. عراق میں ایسا پہلی بار ہوا کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اتنی بڑی تعداد میں قیدی رہا کیے ہیں. ترک ایئر لائنز کا ایک مالبردار طیارہ کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک کے نزدیک آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا. تفصیل سنیے نادیہ سلیمان سے.
ہانگ کانگ سے استنبول جانے والا ٹرکش ایئر لائنز کا بوئنگ 747 بشکیک کے مرکزی ایئرپورٹ سے 25 کلومیٹر دور شہری آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ حادثے کے نتیجے میں کم از کم 15 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، جبکہ اطلاعات کے مطابق کچھ بچے بھی اس حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس طیارے پر 4 افراد سوار تھے۔ بعض اطلاعات کے مطابق جہاز کا پائلٹ لاپتہ ہے، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رنگیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف پاناما لیکس کے حوالے سے درج کیے گئے مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے۔ آج اس سماعت میں کیا کچھ ہوا وہ ہم آپ کو ذرا دیر بعد بتائیں گے۔ پہلے ذکر کرتے ہیں امریکہ کا۔ امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ہی دن بعد امریکی صدر کے عہدے کا حلف لینے والے ہیں۔ برطانوی اخبار دی ٹائم اور جرمن اخبار بلڈ سے ایک خصوصی انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی خارجہ پالیسی کی تفصیلات بتاتے ہوئے جرمن چانسلر اینگلا مرکل کی پناہ گزینوں کے حوالے سے پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ برطانیہ سے فوری تجارتی معاہدے کا وعدہ کیا۔ صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مختلف انٹرویوز میں کسی کو ڈانٹ لگاتے، کسی کو خبردار کرتے تو کسی کی تعریف کرتے نظر آئے، جن میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل بھی شامل ہیں۔
I had great respect for her. I felt she was a great, great leader.
میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ ایک عظیم رہنما ہیں، مگر میرے خیال میں انہوں نے ایک بہت ہی تباہ کن غلطی کی، یعنی غیر قانونی لوگوں کو اپنے ملک آنے کی اجازت دینا، چاہے یہ لوگ جہاں سے بھی آئے ہوں، اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون کہاں سے آیا ہے، اور یہ آپ خود بھی پتا کر سکتے ہیں۔
امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ، دنیا بھر کے مختلف اہم موضوعات پر ان کے خیالات اور بیانات، چاہے وہ روس ہو یا یورپ، چین ہو یا مشرق وسطی، ہر طرف تشویش کے ساتھ ساتھ کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم انہی سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ٹرمپ کے دور میں روس اور امریکہ کے تعلقات میٹھے اور چین کے ساتھ کھٹے ہو سکتے ہیں؟ کیا ٹرمپ یورپی یونین کے وجود کے لیے خطرہ تو نہیں بن جائیں گے؟ اس بارے میں ہم نے ایک تفصیلی گفتگو کی، جس میں یہاں لندن سے میرے ساتھ تھے امریکی تھنک ٹینک ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے لندن کے دفتر سے وابستہ ڈاکٹر نجم عباس، جو سینٹرل ایشیا اور روسی امور کے ماہر ہیں، پیرس سے بھارتی اخبار دی نیوز کی نامہ نگار ویجو نراونے، جن کی یورپی امور پر گہری نظر ہے، بیجنگ سے میرے ساتھ تھے بھارتی جریدے آؤٹ لک کے نامہ نگار سائبل داس گپتا، جو چینی امور کے ماہر ہیں، اور امریکہ سے ڈاکٹر احسان احراری، جو دفاعی امور کے ماہر ہیں اور امریکی محکمہ دفاع میں مشاورت کار رہ چکے ہیں۔ اس تفصیلی گفتگو سے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ مستقبل کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کچھ کہا اور ان کے بیانات پر کس کس طرح کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی۔
امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی ترجیح امریکہ کے لیے مساوی تجارتی مواقع اور سرحدوں کی مؤثر حفاظت ہے۔ برطانوی اور جرمن اخباروں ٹائمز اور بلڈ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار نیو یارک میں موجود اپنے دفتر ٹرمپ ٹاور میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جرمن چانسلر اینگلا مرکل یورپ کی اہم لیڈر ہیں اور یورپی یونین کے لیے جرمنی اہم ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جرمن چانسلر کی جانب سے 10 لاکھ سے زائد تارکین وطن کو جرمنی میں داخلے کی اجازت دینے کے فیصلے کو ایک بڑی غلطی بھی قرار دیا۔
میرے خیال میں شام ہی میں محفوظ پناہ گاہیں یا ٹھکانے قائم کرنے چاہیے تھے، اور وہ اتنے مہنگے بھی نہ پڑتے، اور ان خلیجی ممالک سے یہ رقم وصول کی جاتی جو پیسے دینے سے ہچکچاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کا انتظام ہمارے پاس ہوتا اور ان کے پاس ہوتا، اور جرمنی کو آج کل جن تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے یہ طریقہ اس سے کہیں زیادہ سستا بھی ہوتا۔
نو منتخب امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کو دیگر دنیا کے ساتھ اپنے تجارتی خسارے پر بات کرنا ہوگی، خاص طور پہ چین کے ساتھ۔ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ ان کی انتظامیہ فری ٹریڈ کے بجائے اسمارٹ ٹریڈ کو ترجیح دے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پہ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان کوا چوننگ کا کہنا ہے کہ نامنتخب صدر کو اس معاملے میں کسی قسم کی مداخلت کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔
میرے خیال میں ہر شخص کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی نہ تو تجارت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت، اور ون چائنا چین کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات کی اصولی اور سیاسی بنیاد ہے، اور اگر کوئی بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور کسی بھی مقصد کے تحت ون چائنا کے اصول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس اصول کو اپنی بات منوانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، انہیں چین کی حکومت، عوام اور بین الاقوامی برادری کی مخالفت کا سامنا کرنا ہوگا۔
جب ان سے روس کے ساتھ ممکنہ معاہدوں کے بارے میں پوچھا گیا تو مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ جوہری ہتھیار اس کا حصہ ہوں گے اور انہیں امریکی پابندیاں ختم کرنے کے بدلے میں نمایاں طور پر کم کرنا ہوگا۔ تاہم روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ترجمان دیمیتری پوسکوف کا کہنا ہے کہ نومنتخب صدر کے روس کے جوہری پروگرام یا مشروط طور پہ پابندی ہٹانے کے بیان پہ کوئی بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔
ابتدائی سمجھوتوں اور کسی قسم کے اجلاسوں سے متعلق اطلاعات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تک کوئی معاہدہ، کسی اجلاس کی تیاری نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارے صدر اور نومنتخب صدر ٹرمپ کے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔
نومنتخب امریکی صدر نے مشرق وسطی کی صورتحال پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ عراق پر سن 2003 میں کی جانے والی چڑھائی بدترین فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ فیصلہ غلط تھا بلکہ ملک کی تاریخ کے غلط ترین فیصلوں میں سے ایک تھا۔ ساتھ ہی مسٹر ٹرمپ نے برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے فیصلے کی تعریف بھی کی۔
میرے خیال میں یورپ سے نکلنے کا فیصلہ بہترین ثابت ہوگا، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ آ کے ان کے ملک کو تباہ کریں۔ میرے خیال میں برطانیہ نے یورپ سے نکلنے کا فیصلہ کر کے بہت سمجھداری دکھائی ہے۔
آخر میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ صدارت کا حلف لینے کے بعد بھی ٹویٹر کا استعمال جاری رکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ مؤثر ہے کیونکہ میڈیا میرے متعلق کوریج میں ناانصافی دکھاتا ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا۔ آپ سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے اس بارے میں ایک تفصیلی گفتگو کی جس میں یہاں لندن سے میرے ساتھ ڈاکٹر نجم عباس، پیرس سے بھارتی صحافی ویجو نرانے، اور نامہ نگار سائبل داس گپتا بیجنگ سے، اور امریکہ سے میرے ساتھ تھے ڈاکٹر احسان احراری۔ میرا سب سے پہلا سوال ڈاکٹر نجم عباس سے تھا کہ روس کے بارے میں ٹرمپ کے بیانات اور پر اب روس محتاط رویہ اختیار کر رہا ہے، کیا روسی قیادت دیکھ رہی ہے کہ ٹرمپ کے زیر قیادت امریکہ سے روس کے روابط بہتر ہوں گے؟
دیکھیے، گزشتہ 8 سال ڈیموکریٹک پارٹی جو امریکہ میں برسر اقتدار تھی، روس کو ان کا تجربہ جو ہے وہ تلخ نظر آیا، اور وہ چیپٹر وہ کلوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے رفتہ کار جو ہے وہ متعین کریں گے۔ ابھی بہت ایک ڈیلیکیٹ پیریڈ ہے، اور اس میں روس کی جانب سے ہمیں احتیاط کا رویہ نظر آئے گا کہ کسی بیانات کی وجہ سے وہ اپنی کشتی کو اتنا ہچکولا نہ دے دیں کہ جس کی وجہ سے جو مفادات صدر ٹرمپ سے ان کو متوقع ہیں وہ ان کو خراب کر لیں۔ لہٰذا احتیاط ماسکو کی جانب سے نظر آئے گی۔
ویجو جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے بریگزٹ کے حق میں برطانوی عوام کے فیصلے کو ایک اچھا قدم کہا ہے، اس سے یورپی یونین کے وجود کے لیے خطرات بڑھ تو نہیں جائیں گے؟
اب بڑھ تو جائے گا، کیونکہ جو یورپینز کہہ رہے ہیں اب کی مسٹر ٹرمپ کا جو ارادہ ہے وہ یورپین دیشوں میں بھید پیدا کرنے کا ارادہ ہے، وہ ان لوگوں کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج صبح فرینچ فورن منسٹر، جو پہلے فرینچ پرائم منسٹر ہو چکے ہیں ژان مارکیرو، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ٹرمپ کے سامنے اچھی خاصی یونٹی دکھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو اٹیک ہے جرمنی کے خلاف وہ تو بہت ہی نیچا اٹیک ہے۔ ایسے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے جو انٹرسٹ ہے یورپ کے انٹرسٹ دیکھنے ہیں، یورپ کی یونٹی رکھنی ہے۔ اور جرمنی کے جو فارن منسٹر ہے مسٹر گیبریل، ان کے یہاں سے بھی ریئیکشن آئی ہے جو کافی نیگیٹو ریئیکشن ہے ٹرمپ کے خلاف۔ تو یہاں پر اب تھوڑی سی مطلب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مسٹر ٹرمپ جو ہے وہ یورپ کے خلاف نہ باہر نکل آئیں۔ انہوں نے تو کہہ دیا کہ نیٹو بالکل آبسولیٹ ہو گیا ہے، جس کے بارے میں یورپ میں کافی मतलब हलचल मची है
जी. सेवल दास गुप्ता जी, जैसे कि अभी वेजू ने कहा कि वो एक तरह से डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप में, अमेरिका रूस को दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है जबकि चीन को वो अपना एक तरफ से अपोजिट यानी मुखालिफ उसको समझ रहा है, क्या इस तरह अमेरिका चीन और रूस को एक दूसरे के आमने सामने लाने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि उनमें नाइतफाकी पैदा की जाए?
चीन में इस बात की बहुत चिंता है कि अमेरिका और रूस अगर दोस्त बन गए, जबकि न बनने की संभावनाएं ज्यादा है, लेकिन फिर भी डर है कि अगर बन गए तो चीन और रूस का दो या तीन पहलुओं में यूनिटी है. एक तो फाइनेंस और इकोनॉमिक के तौर पे रूस बहुत बुरी तरह से चीन पर निर्भर है अपने तेल बेचने के लिए, 30 साल का करार है उनका. और दूसरा पॉलिटिकली दुनिया के सामने दोनों एक यूनाइटेड फ्रंट जो खड़ा करते हैं वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड की बात चाइना करती है, मतलब अमेरिका को ये कहने के लिए कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसमें बहुत नुकसान होगा. इसलिए चीन में इस बात में बहुत डर है, बहुत चिंता है.
डॉक्टर एहसान अरारी साहब, इस सारी गुफ्तगू को आप भी सुन रहे हैं, ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप चीन, नेटो, रूस, दहशतगर्दी, इन सब के बारे में रिवायती पॉलिसी से, जो अमेरिका की रिवायती पॉलिसी रही है उससे हटकर बातें कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट उनके इस रेडिकल ख्यालात को कबूल कर लेगी?
अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट कबूल करने का सवाल बहुत दूर है. फिलहाल उनके जो कैबिनेट नॉमिनीज हैं वो भी कबूल नहीं कर रहे हैं. उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नॉमिनी जो है जनरल मैरिस और पॉम्पेयो जो CIA डायरेक्टर होने वाले हैं, दोनों ने एक आवाज कहा है कि रशिया जो है हमारा हमारा कंपटीटर है, हमारा हमारा दुश्मन तो नहीं है वो कंपटीटर है, और नेटो को ब्रेक करना चाहता है रशिया. तो इस तरह से जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप खेल रहे हैं रशिया के हाथों में. जो रशिया जो चाहता है, जो उसकी पॉलिसी रही है पिछले 20 साल से पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में कि नेटो को ऑब्सोलीट कर दे, वो ट्रंप ने कह दिया अभी रिसेंटली, कल ही शायद कहा है उन्होंने कि नेटो रिसेंटली ऑब्सोलीट हो गया. मगर उन्होंने उसको दूसरी सांस में ये भी कहा कि वो जो है बिल्कुल बेकार ऑब्सोलीट तो है और उसकी जरूरत है हमको. तो जाहिर है कि आपकी जो नेटो के तालुक से जो बात कही जा रही है वो यूरोपियन ममालिक में, अलाइड ममालिक में जो है उसके तालुक से बहुत नेगेटिव रिसेप्शन है उसका. और ब्रेक्सिट की बहुत तारीफ किया उन्होंने कि ब्रेक्सिट होने के बाद जो है ये तो पेशेंट गोई है, जैसे रीडिंग टी लीव्स है कि ब्रेक्सिट निकलने के बाद EU बहुत अच्छा हो जाएगा. तो ये इस तरह की फॉरेन पॉलिसी बाई ट्वीट्स जो स्टाइल है प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप का, उनको मालूम है कि वो अमेरिका के लिए जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा. मगर जब व्हाइट हाउस में आ जाएंगे वो, जब इंटेलिजेंस कम्युनिटीज की रिपोर्ट पढ़ेंगे वो और से, उसके बाद उनके उनके रवैये में तब्दीली आना जरूरी है, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं उनके पास.
जी डॉक्टर नजम अब्बास, रूस के साथ अमरीकी जौहरी असला भी कम करने का मुआहदा कर सकते हैं ये कहा गया है रूसी दानिश्वरों के ख्याल में, क्या ये जबानी जमा खर्च है या कोई ठोस पेशरफ्त आइंदा चंद बरसों में हो सकती है इस हवाले से?
जी पेशरफ्त हो मुमकिन है क्योंकि अमेरिका के पास 1367 जो है वो एटॉमिक हथियार तैयार हैं जो स्ट्रेटेजिक मिसाइलों पे नष्ट हैं. इसी तरह रूस के पास जो है तकरीबन 1800 इस तरह के वॉर हेड्स हैं. और सदर मुंतखब ट्रंप ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस बात की जानिब इशारा किया है कि अगर रूस एटमी असलहे को कम करने पे आमादा हो जाए तो अमेरिका उस पर आयद इक्तसादी पाबंदियों को कम करने में मदद देगा. तो ये इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन शो की है रूस की क़यादत को कि जब अमेरिका के दूसरे ममालिक से जो है ताल्लुकात शायद पेचीदा हों, गालिबन मेक्सिको के साथ और चीन के साथ और दूसरे ममालिक के साथ, तो उस वक्त वो चाहते हैं कि रूस के साथ कम से कम वो कुछ बाहमी दिलचस्पी और बाहमी जो मुश्तरका मफाद है उस पर एक अच्छे ताल्लुकात की जानिब बढ़ सकें. तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है वो अभी से रूस की क़यादत को जो है वो एक पेशकश कर दी है उनको.
सेबल दास जी, ये बताएं, अभी आपने कहा था कि चीन में काफी तशवीश पाई जाती है जिस तरह रूस के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप. ट्रंप ने ये भी कहा है कि चीन से अमरीकी तिजारत में बहुत ज्यादा खसारा है यानी कि डेफिसिट है, तो डोनाल्ड ट्रंप इस खसारे को कम करने का भी कह रहे हैं, तो चीन में और किस तरह से देख रहे हैं उनके इन बयान को?
कल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट में बोल रहे हैं. ये पहली बार एक चाइनीज प्रेसिडेंट दावोस गए हैं और वो कुछ रिवील करेंगे कि किस तरह से वो ट्रंप को काउंटर करेंगे और रशिया के रिश्ते के बारे में भी कुछ कहने की संभावना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन साहब की जो फाइनेंशियल कमजोरियां हैं उसका फायदा चीन ने बहुत पूरी तरह से उसका उपयोग किया है। अब चीन पर निर्भर कम होकर बाकी और यूरोप और अमेरिका के साथ ताल्लुक बढ़ाने का पुतिन का प्लान ऑफ एक्शन है
जी।
ये किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप उनको सहारा देंगे उस मसले पर, उसको काउंटर करने के लिए चीन उनको क्या ऑफर करेंगे ये देखना है।
ठीक।
लेकिन चीन और रूस में एक मतभेद बहुत बड़ी है, वो है सीरिया के साथ या मिडिल ईस्ट के साथ कैसे डील करना। चीन ने रशिया की इस पॉलिसी को सपोर्ट नहीं किया है
जी। ये वेजू जी, ट्रंप ने बात की है ब्रेक्जिट की भी, कि यूके इज डूइंग वेरी वेल आफ्टर ब्रेक्जिट, तो क्या लगता है आपको कि क्या ट्रंप यूरोपीय यूनियन और बर्तानिया के दरमियान ब्रेक्जिट के लिए कोई अच्छी सी डील करवा सकते हैं?
देखिए, ये जो सारी बातें निकल रही हैं ये एक अजीब वक्त पर आ रही है यूरोप में भी अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमने देखा कि फ्रांस में जो है गवर्नमेंट बदलने वाला है मई महीने में, यहाँ पर इलेक्शंस है, जर्मनी में इलेक्शंस है, नेदरलैंड्स हॉलैंड में इलेक्शंस है, इसलिए यूरोप का जो 5-6 महीने के बाद क्या नक्शा होगा वो किसी को मालूम नहीं है। यहाँ पे वैसे भी काफी अनसर्टिनिटी फैली हुई है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, यहाँ पर एक्सट्रीम राइट वाले आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टेरेसा मे और मिस्टर ट्रंप का क्या रिश्ता होने वाला है, किस तरह से वो नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। और यूरोप में जो है ऐसे लग रहा है कि लोग टटोल टटोल के अपना रास्ता खोज रहे हैं
जी।
यहाँ पर कोई ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आ रही है इस वक्त, जो हमने देखा कल रात के बाद आज तक जो भी डिक्लेरेशंस आ रही हैं सारे यूरोपियन लीडर्स की, अगर आप वॉल्टर स्टाइनमेयर का देखिए या फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर को देखिए या जर्मन वाइस प्रेसिडेंट को देखिए, एक तो उनकी जो क्रिटिसिज्म है ट्रंप की तरफ ये ऐसी क्रिटिसिज्म है जहां पर वो कहते हैं यूरोप ने अपने आप को यूनिफाई करना है, एक साइड दिखानी है ट्रंप को, लेकिन उसी के साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप और रशिया एक तरफ नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं और यूरोप और रशिया में इस वक्त काफी सारे प्रॉब्लम्स है, यूक्रेन के ऊपर प्रॉब्लम्स है, वैसे भी यूरोपियंस जो रशिया का पावर को देखते हैं वो थोड़े डर के मारे देख रहे हैं, उनको उसके बारे में चिंता है, उनको
तश्वीश
शक है
जी,
हाँ, इसलिए सिचुएशन थोड़ी अनसर्टेन है इधर।
डॉक्टर एहसान हजारी, जिस तरह अभी वेजू ने कहा कि तश्वीश है यूरोप में, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के उनके ताल्लुकात होंगे, क्या करेंगे ट्रंप, रूस में भी सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, वहां पे भी जो पैराडाइम बदल रहे हैं, चीन परेशान है, ये बताएं कि वाशिंगटन डीसी में जहां ट्रंप आने वाले हैं वहां क्या हो रहा है, घबराहट है, जोश है, किस तरह का माहौल है?
चीन ने कह दिया बहुत से खुले अल्फाज में कि वन चाइना पॉलिसी नॉट फॉर सेल, वो नेगोशिएशन उस पर गुफ्तगु नहीं हो सकती
जी।
तो ट्रंप का यह ख्याल है कि हर चीज जो है ट्रंप जैसे डील मेकर जो अपने आप को उन्होंने प्रमोट किया है वो ये समझते हैं कि ये हर चीज जो है इस ओपन फॉर डीलिंग, चाइना उनको सिखा देगा, बहुत जल्दी सिखा देगा कि देखिए चाइना जो है फॉलो करता है संसू को, चाइना इस खेल में बहुत पुराना खिलाड़ी है। और ट्रंप जो है बिल्कुल नॉवेस आदमी है, ट्रंप को फॉरेन पॉलिसी की जीरो नॉलेज है, उसकी मुझे फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र इस बात की है कि न सिर्फ ट्रंप फॉरेन पॉलिसी के मामले में बिल्कुल निकट्टू है बल्कि वो सीखना भी नहीं चाहते, वो CIA का मजाक उड़ा रहे हैं, वो इंटेलिजेंस कम्युनिटी को बोल रहे हैं कि दे आर इनकॉम्पिटेंट, कल ही उन्होंने उसकी CIA के डायरेक्टर की जो है तनकीद किया, वो लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपनी प्रोफेशनली प्रिपेयर रिपोर्ट पेश करें प्रेसिडेंट इलेक्ट को कि जो रिस्पांसिबिलिटी है उनकी जिम्मेदारी है और प्रेसिडेंट इलेक्ट उसको पढ़े और उसके बाद जो भी पॉलिसी बनाए कर रहे हैं, ये फॉरेन पॉलिसी बाय ट्वीटिंग जो कर रहे हैं जो हरकत बहुत ही नामुनासिब हरकत रही है, और ये उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। चीन को इस बार की कोई फिक्र नहीं है, जो सबसे परेशान कुल लोग बोल रहे हैं वो उल्टी उल्टी सीधी जो बातें कर रहे हैं नेटो के ताल्लुक से, उसमें EU में बेचैनी है, बिल्कुल सही फरमा रही है मोहतरमा, मगर ये रशिया बहुत खुश है, रशिया जो एक जमाने से चाहता था कि अमेरिका की पॉलिसी नेटो के ताल्लुक से बदले, नेटो को ऑब्सोलीट कर दे, वो ट्रंप کے بیانات کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر صحیح معنوں میں نیٹو کی بہت ہی اہم انسٹیٹیوشن ہے نیٹو، بہت اہم الائنس ہے نیٹو، اور سیکرٹری آف ڈیفنس نے بہت کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ رشیا واز ٹرائنگ ٹو بریک نیٹو، اور نیٹو ابسولیٹ نہیں ہے، نیٹو امپورٹنٹ نہیں ہے، پامپیو نے یہ کہا. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ فورن پالیسی بنے گی کیسے. یہ فورن پالیسی تو ہوگی پریزیڈنٹ کی، مگر جب کیبنٹ ممبرز ان کے اس کے خلاف ہیں اور امریکہ میں تنقید ہو رہی ہے ان کے اوپر، تو یہ کس طرح سے یہ سیکھیں گے جہاں پہ جو امریکہ کی جو ٹریڈیشنل لائنس ہیں ان کو فالو کرنا ان کو ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ٹریڈیشنل لائنس امریکہ کی پرائمیسی، امریکہ کی اسٹرینتھ کو بڑھاتی ہے، اور ٹرمپ اس طرح سے بالکل ناواقف ہیں اس معاملے میں.
یہ تجزیاتی گفتگو ابھی جاری ہے، جس میں لندن سے ڈاکٹر نجم عباس، پیرس سے ویجو نراونے، امریکہ سے ڈاکٹر احسان ارارے اور بیجنگ سے نامہ نگار سائبل گپتا میرے ساتھ شامل تھے. سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام کا بقیہ حصہ یا اس گفتگو کی بقیہ حصہ آپ سنیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف، اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں. اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
ٹینس میں برطانیہ کے کھلاڑی اینڈی مرے نے عالمی نمبر ایک بننے کے بعد اپنا پہلا گرینڈ سلیم میچ جیت لیا ہے، لیکن عالمی نمبر 95 یوکرین کے ایل یا مارشینکو نے ان کا سخت مقابلہ کیا. چار بار کے چیمپئن روجر فیڈرر بھی آسٹریا کے یورگن میلچر کو ہرا کر آسٹریلین اوپن کے دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں. جاپان کے کے ای نشیکورے نے بھی اپنا آج کا میچ جیت لیا. ادھر آسٹریلین اوپن میں ہی خواتین کی نمبر ایک کھلاڑی اینجلیک کربر نے اپنے ٹائٹل کا دفاع کرتے ہوئے جرمنی کی ٹاپ سیڈ لیسیا تسورینکو کو سخت مقابلے کے بعد شکست دے دی ہے. لیسیا کی پوزیشن دوسرے سیٹ میں 4-2 سے خاصی مضبوط تھی، جس کے بعد کربر نے کھیل پر اپنی گرفت مضبوط کرنی شروع کی. نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان ویلنگٹن میں کھیلے جانے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے آخری دن بنگلہ دیش کے کپتان مشفق الرحیم کو اس وقت سر پر گیند لگی جب وہ 13 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے. وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے، جس کے بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کا ایکس رے کیا گیا. بعد میں بنگلہ دیشی ٹیم کے ترجمان نے بتایا کہ مشفق الرحیم بہتر محسوس کر رہے ہیں. یہ میچ نیوزی لینڈ نے 7 وکٹوں سے جیت لیا. ادھر بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیم نے تیسرے ایک روزہ میچ میں جنوبی افریقہ کو 10 رنز سے شکست دے دی ہے. یہ فٹ بال کلب مینچیسٹر سٹی کے مینیجر پیپ گارڈیولا ہیں، جو ایورٹن کے ہاتھوں شکست کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم پریمیئر لیگ کے ٹائٹل کی دوڑ سے باہر ہو گئی ہے. ان کی ٹیم بہت اچھی تھی، لیکن وہ بہت اچھا اسکور نہ کر سکی. مینچسٹر سٹی ایورٹن سے 4-0 سے ہار گئی ہے. اس کو پیپ گارڈیولا کے مینیجیریل کیریئر کی سب سے بڑی شکست کہا جا رہا ہے.
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئے تھے عبداللہ فاروقی. سیربین کا بڑا موضوع آج ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پالیسیاں، اور اس بارے میں ہم تجزیاتی گفتگو کر رہے تھے، جس کا بقیہ حصہ آپ پروگرام کے اگلے حصے میں سن پائیں گے. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے فرحت جاوید کی زبانی.
انگیلا میرکل کی جانب سے 10 لاکھ سے زائد تارکین وطن کو جرمنی میں داخلے کی اجازت دینے کے فیصلے کو ایک تباہ کن غلطی قرار دیا ہے. جرمن چانسلر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی ممالک کا اتحاد ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے خلاف بہترین دفاع ہے. مصر کی ایک عدالت نے بحیرہ احمر کے 2 جزائر سعودی عرب کے حوالے کرنے کے متنازع منصوبے کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے. شام میں حزب اختلاف کے مسلح گروہوں نے ایک ہفتے کے اندر حکومت کے ساتھ امن مذاکرات میں شامل ہونے کی تصدیق کی ہے. ترک پارلیمان نے صدر کے اختیارات بڑھانے سے متعلق نئے قانون کی ابتدائی منظوری دے دی ہے. عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے پہلی بار 300 سے زائد قیدی رہا کیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی لندن سے پیش کیا جا رہا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں کے حوالے سے جاری گفتگو کا اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. اس گفتگو میں میرے ساتھ شامل ہیں لندن سے ڈاکٹر نجم عباس، پیرس سے ویجو نراونے، امریکہ سے ڈاکٹر احسان احراری شامل ہیں. امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ دولت اسلامیہ کہلائی جانے والی تنظیم آئی ایس آئی ایس کو خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ مانتے ہیں اور روس کا بھی یہی خیال ہے. میرا اگلا سوال ڈاکٹر نجم عباس سے تھا کہ کیا امریکہ اور روس کے درمیان شام کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں بھی تعاون ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، جب تک شام کا مسئلہ گرم ہے پہلی توجہ تو مشرق وسطی میں اسی جانب رہے گی. اور انہوں نے روس کو جو پیشکش کی ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر روس دہشت گردی کے لیے امریکہ کے ساتھ مشترکہ جدوجہد کرے جو ظاہر ہے شام میں ہے تو وہ جو ہے وہ روس کے لیے ایک نرم اور لچکدار رویہ اختیار کریں گے. تو یہ روس کو انہوں نے بہت بڑا انسینٹیو دیا ہے. مشرق وسطی میں جو دوسرا ایک مشکل ان کو سامنا کرنا پڑے گا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ ایران کے بارے میں ہے کہ ایران نے جو اپنے ایٹمی توانائی کے کنٹرول کے لیے جو عالمی سطح پر معاہدے کیے ہیں، امریکہ کی آنے والی قیادت ان معاہدوں کو نبھائے گی یا ان سے پھر جائے گی یا ان کی مخالفت کرے گی، اس سے ایک نیا جو ہے وہ باب مشکل کا کھل جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ جو سلامتی کونسل کے ممبر ممالک ہیں وہ امریکہ کی قیادت کو یہ مشورہ دیں گے کہ اس وقت جو ہے یہ اس آپ مشکل کے پنڈورے کو کھولیں جس سے جو ہے وہ عالمی سطح پر شام کے لیے بھی اور عراق کے لیے اور ارد گرد کے علاقوں میں مسائل کا اضافہ ہوگا. تو دوست جو ہیں وہ ان کو احتیاط کا مشورہ دیں گے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے جلدی یہ ایران کا پینڈورا باکس جو ہے وہ کھولنا چاہیں گے.
جی ویجو، یہ بتائیں کہ ٹرمپ ڈونلڈ ٹرمپ کے خیال میں نیٹو جب بنا تھا تو اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہیں، تو کیا امریکہ کی اس تبدیل ہونے والے پرسپشن کے لیے جو نیٹو کے یورپ ممالک میں جو اتحادی ہیں وہ تیار ہیں؟
نہیں، یہ امریکہ نے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ جو یورپین دیش ہے وہ نیٹو کو جتنا پیسہ دینا چاہیے، جتنا سپورٹ دینا چاہیے، اکنامک سپورٹ دینا چاہیے، وہ دیتے نہیں ہیں. یہ بہت دنوں سے کمپلینٹ ہے. لیکن یورپینز کہتے ہیں کہ دیکھیے، آپ کا جو اکانومی ہے اتنی بڑی ہے، ہماری جو کنٹریز ہیں چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں آپ کے مطابق، اور جو تھیٹر آف وار ہے جہاں پر آپ کے سارے آرمامنٹس رکھے ہوئے ہیں، مسائلز آپ نے لگائے ہوئے ہیں، وہ ہماری ٹیریٹری کے اوپر ہے. اگر کوئی کل یدھ ہوگا وہ امریکن ٹیریٹری پہ نہیں ہوگا، وہ یورپین ٹیریٹری یا مڈل ایسٹرن ٹیریٹری پہ ہوگا جہاں پر یورپینز بہت زیادہ خطرے میں ہیں امریکہ کی کمپیریزن میں. تو اس لیے یورپین کا کہنا ہے، ہم آپ پیسے دے رہے ٹھیک ہے لیکن رسک تو ہم لے رہے ہیں. جانے جو جانے والی ہیں وہ ہماری جانے والی ہیں، آپ کی نہیں جانے والی ہیں. اور اس لیے یہ جو مدعا ہے وہ دونوں کے بیچ میں ایک دیوار جیسا کھڑا ہوا ہے. میرے خیال سے اس وقت یورپین لیڈرز کی جو پالیسی ہوگی وہ بس یہ دیکھنے کی کہ یہ جو ٹرمپ کے جو پروناؤنسمنٹ ہیں، ایک کے بعد ایک باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے ہم تھوڑا رک جائیں، ہم کاملی اس سچویشن کو دیکھیں، ٹرمپ کو ٹائم دے. اس وقت تو صرف وہ بول رہے ہیں، ان کی ایکشن کیا ہونے والی ہے، اور ایک وقت جب وہ وائٹ ہاؤس میں آ جائیں گے اس کے بعد ان کو کیا زیادہ مطلب عقل آنے والی ہے، ان کو کیا زیادہ سمجھ آنے والی ہے، ان کی جو جو بیہیویئر ہے کیا بدلنے والا ہے
جی.
اس کے لیے یورپینز کہہ رہے ہیں ہم اس وقت زیادہ جو بوٹ ہے اس کو ہم ہلائیں گے نہیں
جی.
زیادہ ہم شور نہیں مچائیں گے, ہم چپ رہ کے دیکھتے رہیں گے کہ اب ہونے والی ڈیولپمنٹس کیا ہیں.
جی ڈاکٹر سانہ زاری صاحب, ویجو نے جیسے کہا کہ لوگ ابھی رک کر دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کبھی کچھ بیان دیتے ہیں کبھی کچھ دیتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امریکی پالیسی کو مکمل طور پر چینج یا شفٹ کرنے کی باتیں جو وہ کرتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے؟
بالکل صحیح فرمائی ہے محترمہ. جب وہ وائٹ ہاؤس میں آ جائیں گے, جب وہ سب جب وہ ان کو اپنے جاب کی انٹریکیسی معلوم ہوگی, جب ان کو معلوم ہوگا کہ امریکہ کے انٹرسٹ کتنے بھاری ہیں اور روس کس طرح سے ان کا فائدہ لینے کے لیے تلا ہوا ہے اور کس طرح سے چائنا ان کے ساتھ گیمز میشن کرنے کے لیے تلا ہوا ہے, ان کو یہ تمام باتیں سمجھائی جائیں گی بتائی جائیں گی اور ان کی پالیسی بدلے گی. تو جو ای یو کنٹری یورپین کنٹریز کی جو پریشانی ہے وہ بالکل بجا ہے. صحیح معنوں میں ایک ہی ملک امریکہ سے فی الحال خوش ہے, وہ ہے رشیا. مگر دیکھیے انہوں نے یہ بھی کہا, رشیا کی پالیسی کو بھی کل انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا ٹائمز میں, اس میں انہوں نے کریٹیسائز کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ رشیا کو جو ہے اپنی پالیسی بدلنی پڑے گی اور آئیسس, وہ چاہ رہے کہ آئیسس رشیا آئیسس کو تباہ کر دے. رشیا کو کوئی انٹرسٹ نہیں آئیسس کو تباہ کرنے کا, جب تک کہ بشار اسد کا رجیم اپنی جگہ پر مستحکم ہے, وہ سب سے پہلا جو ہے رشیا کا آبجیکٹو تھا, انہوں نے رشیا نے اس کو کمپلیٹ کر لیا. اب رشیا اپنی ملٹری پریزنس کو بڑھا رہا ہے. دیکھیے رشیا اور امریکہ میں اس سالوں سے کافی کلیش ہوگا رشیا کی پالیسی کے اوپر سیریا میں, اور امریکہ میں جو ہے کلیش ہوگا رشیا کی پالیسی مڈل ایسٹ میں, اس لیے کہ رشیا چاہ رہا ہے کہ دست و پا پھیلائے وہاں پہ مڈل ایسٹ میں وسط مشرق میں, اس میں جو ہے فی الحال رشیا کا فائدہ ہے. مگر جب ٹرمپ اپنے جاب کی کمپلیکیشنز کو سمجھیں گے
جی.
ان کی سمجھ میں یہ بات آئے گی تو امریکہ کی پالیسی بہت ہی کنونشنل پالیسی ہونے کے امکانات
جی. نجم عباس صاحب, یوکرین اور مشرقی یورپ میں جو اوباما کے دنوں میں امریکی پالیسی رہی ہے, کیا روس میں یہاں بڑی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے؟
جی یقیناً روس میں اس بات کی اینٹیسپیشن ہے کہ جو ایک طریقے سے اپوزیشنل یا کنفرنٹیشنل پوسچر لیا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن نے, صدر ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے وہ اس سے ایک مختلف رویہ اختیار کرے گی. اور صدر ٹرمپ نے یہ بیانات دیے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی ایسی مسلح مکش میں ملٹری کانفرنٹریشن میں نہیں جانا چاہتے کہ جس میں ہمارے وسائل اور ہمارے فوج افواج جو ہیں ان کو ایک طویل وقت تک جو ہے الجھا دیا جائے. وہ کوئی ایسا کمٹمنٹ نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے طویل عرصے تک جو ہے وہ فوجی بالٹک میں یا یوکرین اور روس کی مشترکہ سرحد پر جو ہے وہ متعین کرنے کی ضرورت پڑے. اس کا وہ کہیں آسان حل یہ سمجھتے ہیں کہ روس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو طے کر لیا جائے, موٹے موٹے ایشوز پر جو ہے وہ ایک طریقے سے اتفاق اور ہم آہنگی اختیار کر لی جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی اکانومی کے لیے اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کے لیے یہ ایک محفوظ راستہ یا سیف بیٹ ہوگا.
جو میں آپ سے یہاں ایک مختصر پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بتائیں کہ یورپ کے کئی ممالک میں الیکشنز ہونے والے ہیں, انتخابات, ٹرینڈز یا رجحانات کیا بتا رہے ہیں؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لیڈروں کے جیتنے کے امکانات ہیں, زیادہ ہیں, کم ہیں؟
دیکھیے آج تک تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پاپولزم کا سویپ آ رہا ہے, جو ایکسٹریم رائٹ جو جیت رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ بریکسٹ میں بھی ایکسٹریمسٹ اینٹی امیگرینٹ پالیسیز, اسلاموفوبک پالیسیز جو ہیں وہ اوپر آ رہی ہیں. لیکن اب پچھلے ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ اٹھ کے مطلب اٹینشن دینے لگے ہیں کہ ٹرمپ آنے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے. اور یوزولی یورپین ووٹرز جو ہیں وہ امریکی ووٹرز سے زیادہ ویل انفارم رہتے ہیں, وہ زیادہ نیوز پیپرز پڑھتے ہیں, وہ زیادہ نیوز کو دیکھتے ہیں
جی.
ان میں زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے کہ کیا کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں اگر ٹرمپ آ گئے اور ٹرمپ جیسے دوسرے لوگ آ گئے تو شاید ये इतनी अच्छी बात नहीं होगी. इसलिए हम देख रहे हैं कि जैसे जो सेंट्रिस्ट सेंटर राइट के जो लीडर है, जो पहले यहाँ पर सोशलिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर हो चुके हैं मिस्टर मैक्रोन, जो अपने आप को अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गए हैं, उनके सडनली रैलीज में ज्यादा लोग जा रहे हैं. उनके जो पब्लिक ओपिनियन पोल में उनकी जो पोजिशन है वो ऊपर चढ़ रही है. इसलिए ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं यहाँ पर लोग सोचना शुरू कर रहे हैं कि अगर एक्सट्रीम राइट आ जाए तो उसका हमारे ऊपर क्या असर होगा.
डॉक्टर साहब आप बताएं, डॉक्टर एहसान अंसारी साहब, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुकात की नौयत क्या बनेगी इनके जमाने में.
देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी चीज ये है पाकिस्तान के मद्देनजर से कि मैदर पाकिस्तान अफगानिस्तान को जानते हैं, वो सेंट्रल कमांड के कमांडर रहे हैं और कल उन्होंने दो दिन पहले जो बयान दिए पाकिस्तान के तालों से, वो एक बात जरूर करेंगे, वो इस बात पे इंसिस्ट करेंगे कि पाकिस्तानी पॉलिसी टेररिज्म के तालों से बदले. पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है गुड टेररिस्ट वर्सेस बैड टेररिस्ट, हालांकि पाकिस्तान बोलता है कि हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सही मायने में पाकिस्तान फॉलो कर रहा है. मैडर्स बोलेंगे देखिए हमसे खेल मत खेलिए, आप ये पॉलिसी को अबैंडन कीजिए और इंसिस्ट करेंगे मैडर्स के स्टेबलाइज करें अफगानिस्तान को, डिस्टेबलाइज न करें. और पाकिस्तान को मालूम है कि इंडो पाक के ताल्लुक से ट्रंप फेवर करेंगे इंडिया को, लीनिंग उनकी इंडिया की तरफ है. तो पाकिस्तान के को अपने क्रेडेंशियल एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे. मैडर्स उनके लिए उनमें मदद करेंगे उनकी पाकिस्तान की, इसलिए कि वो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो अफगानिस्तान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो. मगर पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी. पर टेररिज्म के ताल्लुक से ट्रंप बहुत सख्त रहेंगे पाकिस्तान के ऊपर, जैसे वो सख्त रहेंगे रशिया के ऊपर और जैसे वो सख्त रहेंगे तमाम ममालिक के ऊपर वहां पर मिडिल ईस्ट में. तो उस ताल्लुक से पाकिस्तान को तश्वीश है कि उसको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी. मुमकिन है आपके नए जो चीफ ऑफ स्टाफ आए हुए हैं उनके दौर में कुछ पाकिस्तानी पॉलिसी बदले, मगर सबसे पहला जो अहम काम करना वही पड़ेगा, उनको अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना पड़ेगा
जी.
वो बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए.
अभी आप मुस्तकबिल के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के हवाले से एक तजियाती गुफ्तगु सुन रहे थे. इस तजिये में मेरा साथ यहाँ लंदन से अमरीकी थिंक टैंक ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट के लंदन दफ्तर से वाबस्ता डॉक्टर नजम अब्बास ने, जो सेंट्रल एशिया और रूसी अमूर के माहिर हैं. पेरिस से भारतीय अखबार दी हिंदू की नामनिगार वैजुना राव ने शामिल थी, जिनकी यूरोपीय अमूर पर गहरी नजर है. नामनिगार साइबल दास गुप्ता भी शामिल रहे हैं बीजिंग से. अमरीका से डॉक्टर एहसान अहरारी थे, जो दिफाई उमूर के माहिर हैं और अमरीकी महकमा दिफा में मुशावरतकार रह चुके हैं. प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं. पाकिस्तान के अहम मौजूद अभी थोड़ी देर बाद हम आपको सुनवाएंगे. पहले चलते हैं भारत के जेर इंतजाम कश्मीर. सिनेमाघर तफरी, आर्ट और सकाफत का अहम पहलू है. भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में भी फिल्में बहुत मकबूल हुआ करती थी और श्रीनगर और दूसरे शहरों में सिनेमाघर शायकीन से भरे रहते थे. लेकिन 25 साल पहले मुसल्ला तहरीक शुरू होने के बाद ये सिनेमाघर बंद हो गए हैं. इनमें कई सिनेमाघर सिक्योरिटी फोर्सेस के कब्जे में हैं. क्या ये सिनेमाघर दोबारा खुल सकेंगे? श्रीनगर से हमारे नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट.
शिराज थिएटर कभी श्रीनगर का एक मकबूल सिनेमाघर हुआ करता था, आज ये वीरान पड़ा है. इस सिनेमा हॉल के अंदर अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैंप कायम कर लिया है. शहर में डीवीडी दुकान के मालिक मुनीर अहमद बताते हैं,
लोगों में बहुत ज्यादा शौक था मूवीज देखने का. वो इसलिए था कि क्योंकि यहाँ पे उतना एक्सपोजर नहीं था कि जैसे बाहर है, मतलब मूवीज का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हुआ था. यहाँ तो सिनेमा हॉल हुआ करते थे या छोटे छोटे हॉल हुआ करते थे जहाँ पे टीवी वगैरह रखे थे. तो उसके बाद क्या हुआ, 90s में एक ऐसा माहौल हुआ कि सारे सिनेमा बंद हो गए. तो उसके बाद तो सारा बंद ही रहा, कहीं मूवीज नहीं मिलती थी वगैरह वगैरह, जैसे मतलब टीवी वगैरह जैसे हम देखते थे. फिर तो उसके बाद शुरू हुआ छोटी छोटी लैबें थी, वो चलती रही.
श्रीनगर में 1990 से पहले 10 से ज्यादा सिनेमा घर थे. इन सिनेमा हॉलों में फिल्म देखने वालों की कमी नहीं होती थी. इनमें अल्ताफ अहमद भी हुआ करते थे.
कॉलेज में तो ज्यादातर अमिताभ बच्चन की फिल्में पसंद करता था. इस वक्त भी अगर कहीं एड पे आता है हमें को बहुत ध्यान उधर की तरफ लगता है, देखते हैं, मगर खाली एडो में ही आप देखते हैं. बाकी सीन मशीन में यहाँ पे है ही नहीं, तो वो क्या देखेंगे. हालात की वजह से कुछ देख नहीं पाते हैं. हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, आप हम क्या देखते थे क्या नहीं. पहले बहुत मजा आता था, हम देखते थे अच्छी अच्छी जगह श्रीनगर में खासकर हम देखते थे.
सिनेमा सिर्फ तफरी का जरिया ही नहीं, शहर की सकाफत का एक अहम हिस्सा था. کشمیر کے فلم ساز مشتاق علی احمد کہتے ہیں
ابھی بھی محلوں کے نام یہاں پہ سنیما ہالوں سے ہی جڑے ہوئے ہیں جیسے ریگل چوک ہے پلیڈیم ہے ناز سنیما ہے کہتے ہیں ناز کے پاس چلے جانا لینڈ مارک ابھی بھی سنیما گھر ہیں فردوس ہو گیا شیراز ہو گیا تو بڑا اچھا کلچر تھا مطلب 90 تک لوگ جاتے تھے اور ضروری نہیں کہ ٹھیک ہے کچھ فلمیں ہیں جو فیملی کے ساتھ اب نہیں دیکھ سکتے لیکن سبھی فلمیں ویسی نہیں ہیں ایک فلم کا میں ذکر کرنا چاہوں گا عمر مختار کا وہ کوئی 88-89 میں ہی آئی جی لائن آف ڈیزرٹ تو اس ہال سے جب لوگ نکلے ہیں وہ سارا ماحول پولیٹیکل ہو گیا اور ہال سے جلوس نکلا ہے اور وہ کیا نعرے لگا رہے تھے مجھے خود نہیں معلوم لیکن وہ اتنا متاثر ہوئے اس فلم سے کہ ہال سے نکلتے وہ جلوس کی شکل اختیار کر گیا پورا کراؤڈ اور نعرے مارتا ہوا نکل گیا
کشمیر میں سنیما ہال ضرور بند ہوئے لیکن فلموں کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی آرٹ اور ثقافت کے راستے مسدود ہونے سے فلموں کی مقبولیت بڑھی ہے بس فلمیں دیکھنے کا طریقہ بدل گیا ڈی وی ڈی کی دکان کے مالک منیر احمد کہتے ہیں
بہت زیادہ تعداد میں خریدتے ہیں جیسے آج کل پین ڈرائیو میں چلتی ہیں یا ڈی وی ڈیز بنا کے لے جاتے ہیں موویز کا بہت شوق رہتا ہے جیسے پاکستانی سیریلز ہیں ہندوستانی سیریلز ہیں کپل شرما ہے ان کا شوقین یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں ابھی آج کی جنریشن میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو بھی جنریشن ابھی 80s میں جو بھی ہے 60s میں جو بھی ہے وہ زیادہ ہارر سائیکو موویز پسند کرتے ہیں انڈین موویز میں زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں جن میں مطلب ایموشنز ہو ایموشن والی موویز زیادہ پسند کرتے ہیں
شہر کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اگر حالات بہتر ہوں تو سنیما ہالز بھی بحال ہونے چاہیے
سنیما جہاں پہ کھلنے چاہیے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ابھی جو انٹرٹینمنٹ کا اتنا سورس نہیں ہے دوسرا یہاں پہ اس سے ایک نائٹ لائف ایک شروع ہو سکتی ہے یہاں پہ ایک ایک بہت ایک ذریعہ بھی مل سکتا ہے لوگوں کو امپلائمنٹ
یوتھ آج کل یہ سب چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ اور لوگ انجوائے کرتے ہیں یہ چیزیں اگر یہاں یہ چیزیں ہو تو باہر جانے کے لیے لوگ زیادہ نہیں سوچیں کہ ہم باہر جاتے ہیں یہ وہ اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ہم باہر ہوتے ہیں کہ چل یار آج مووی دیکھنے جائیں گے کہیں یہ شوق ہوتے ہیں یوتھ تو یہاں کیوں نہ ہو اگر یہاں ہوگا بہت اچھا رہے گا
شہر میں بڑے بڑے مالز اور تجارتی مراکز کھلنے کے بعد اب سنیما ہالز دوبارہ کھولنے کی مانگ بڑھنے لگی ہے مشتاق علی احمد کہتے ہیں
مجھے لگتا ہے پہلے میں اپنی سوسائٹی سے ہی بات کروں گا میرے لیے وہ اہم ہے گورنمنٹ کا ایک اپنا نقطۂ نگاہ ہوتا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا میری سوسائٹی تیار ہے تو مجھے کسی اور کی بھی پرواہ نہیں ہوگی جب میرا سماج جو میرا دائیں بائیں ہیں جب وہ ریڈی ہوں گے اس کے لیے تو پھر پہل لینا کافی آسان ہو جائے گا
سنیما ہالز کشمیر کی رومانیت اور ثقافت کا ایک اہم حصہ تھے فلم اور آرٹ کے حلقے ہی نہیں عام لوگ بھی اس کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہیں لیکن برسوں تک بند رہنے کے بعد یہ دوبارہ کیسے شروع ہوں یہ ایک مشکل سوال ہے شکیل اختر بی بی سی سری نگر
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ
جتنا کہ وہ پہلے تھا شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے
یہ بی بی سی اردو ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی جہاں پناما لیکس کے دستاویزات سے متعلق سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی تو پھر وہ اس بارے میں استثناء کیوں مانگ رہے ہیں عدالت عظمیٰ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی تقریر کو محض ایک بیان کے طور پر نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ان کی تقریر پر ہی درخواست گزار انحصار کر رہے ہیں اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ
جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے پاناما لیکس سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت کی وزیر اعظم کے وکیل مخدوم علی خان نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر ہم استثناء نہ بھی مانگے تو پھر بھی عدالت کو قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 66 پارلیمنٹ میں کی گئی کارروائی کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور اسے عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ محض پارلیمنٹ میں کی گئی تقاریر پر کسی شخص کو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا بینچ میں موجود جسٹس اعجاز الاحسن نے وزیر اعظم کے وکیل سے استفسار کیا کہ پہلے تو ان کے موکل نے یہ کہا تھا کہ وہ اس بارے میں کوئی استثناء نہیں لیں گے اور اب آپ استثناء کی بات کر رہے ہیں جس پر وزیر اعظم کے وکیل کا کہنا تھا کہ اگر استثناء نہ لینے کی بات بھی کریں تو پھر بھی عدالت کو آئین کو ہی دیکھنا ہوگا انہوں نے کہا کہ استثناء پارلیمنٹ کو حاصل ہے اور وہی اس کو ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے ان درخواستوں کی سماعت میں وقفے کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں ثبوتوں سے متعلق بڑے دعوے کیے تھے لیکن جب عدالت عظمیٰ میں ثبوت دینے کی بات آئی تو ان کے وکیل وزیر اعظم کو ملنے والے استثناء اور ان درخواستوں کے ناقابل سماعت ہونے کے بارے میں دلائل دے رہے ہیں.
اگر نواز شریف نے جھوٹ بولا ہے اسمبلی میں تو کوئی بڑی بات نہیں, کیونکہ ان کی پریولیج ہے. یہ سارا آرگیومنٹ ہوئی ہے کہ ان کی پریولیج ہے, یعنی کہ ان کو خدشہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, اور ابھی سے تیاری کر رہے ہیں کہ یہ سپریم اگر جھوٹ بولا بھی ہے تو سپریم کورٹ ایکشن ڈالے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہی کرنا تھا تو اسمبلی میں اتنی دلیری سے بلف, کیونکہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بلف, ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں پہنچیں گے. ان کے ذہنوں گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی تلاشی ہوگی. نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ ان کے پاس اور کوئی دستاویزات نہیں ہیں. اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پاس سارے دستاویزات ہیں, کوئی منی ٹریل نہیں ہے, وہ بچوں پہ ڈال دیا ہے.
ان درخواستوں کی سماعت کے دوران اس پانچ رکنی بینچ میں شامل جسٹس عظمت سعید کا کہنا تھا کہ کیا پارلیمنٹ میں غلط بیانی کرنے پر بھی استحقاق کا معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے. وزیر اعظم کے وکیل کا کہنا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے موکل نے تقاریر میں کوئی غلط بیانی نہیں کی, اور اگر کی بھی ہے تو پھر بھی وزیر اعظم کو آئین کے تحت استثناء حاصل ہے. بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ عدالت کے سامنے وزیر اعظم کی تقاریر کو بنیاد بناتے ہوئے ان کی نااہلی کا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تقاریر ضمنی مواد اور دستاویزات ہیں, اور عدالت نے شواہد کی بنا پر ہی اس کا فیصلہ کرنا ہے. ان درخواستوں کی سماعت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اپنی خواہشات پر پاناما لیک سے متعلق درخواستوں کا فیصلہ چاہتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا.
ہمارے پہلے وکیل کے دلائل تھے اور ان پر بتایا گیا کہ پرائم منسٹر کی سپیچ میں کسی قسم کا کوئی نہ تضاد ہے, نہ جھوٹ بولا گیا, نہ پارلیمنٹ کی سپیچ میں اور نہ قوم سے خطاب میں. لیکن اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف عدالت میں آ کر بجائے بغیر کسی ثبوت دیے یہ کہہ دیں کہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیں کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا, ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ اندر لیگل کیس چل رہا ہے اور عدالت جو باہر لگتی ہے اس میں آپ جو چاہے کہیں, لیکن خواہشات کی بنا پر عدالت کے اندر کیس نہیں لڑے جاتے. اور آج خود یہ بات ہوئی عدالت کے اندر کہ اخباری تراشوں, یہ ججمنٹس موجود ہیں عدلیہ کی کہ اخباری تراشوں کو نہ ایویڈنس کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور نہ کبھی کیا گیا ہے.
ان درخواستوں کی سماعت سے پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندے عدالت عظمیٰ کے مرکزی دروازے پر کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے حکمراں جماعت کے ارکان پارلیمان کو اندر جانے سے روکا. ان نمائندوں نے خبردار کیا کہ سپریم کورٹ کے وکلاء کے لیے تجویز کردہ رہائشی اسکیم پر آج کی تاریخ میں عمل درآمد نہ ہوا تو آئندہ سماعت پر انہیں کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ان درخواستوں کی سماعت کل پھر ہوگی. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
وزیر اعظم پاکستان اور ان کے خاندان کے خلاف پاناما لیکس کے حوالے سے درج کیے گئے مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے. شہزاد ملک کی رپورٹ کے علاوہ آپ اس موضوع پر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی جا سکتے ہیں, جہاں اس کے حوالے سے خصوصی زمینہ موجود ہے جس کی ہیڈ لائن ہے پاناما لیکس نیا سال پرانی بحث. اس صفحے پر آپ اس خبر سے متعلق مختلف پہلوؤں پر تجزیے اور رپورٹیں پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر میں قائم پورٹ کو چینی کمپنی کے حوالے کرنے اور وہاں چینی ماہرین اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں آمد کے بعد گوادر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں چینی حکام نے دو بحری جہاز پاکستانی نیوی کے حوالے کیے ہیں, جن کا مقصد چین پاکستان اقتصادی راہداری کی سمندری روٹ کی سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
یہ بحری جہاز گوادر میں پاکستان نیوی کے حکام کے حوالے کیے گئے. ان جہازوں کو چینی حکام نے گوادر پہنچایا تھا. اس حوالے سے گوادر سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی بہرام بلوچ کا کہنا ہے.
چین سے تیار کیے گئے دو گن شپ بحری جہاز گزشتہ روز گوادر پہنچے. گوادر پہنچنے پر انہیں میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے حوالے کیا گیا جو گوادر پورٹ کی سیکورٹی کے لیے تعینات ہوں گے. گوادر پورٹ کی سیکورٹی میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے پاس ہے.
بہرام بلوچ کے مطابق یہ جہاز گوادر پورٹ اور پاکستان چین اقتصادی راہداری کے سمندری روٹ کی حفاظت کے لیے فراہم کیے گئے ہیں. ان جہازوں کو علاقے کے دو دریاؤں انگول اور بسول کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. جہازوں کو پاکستانی حکام کے حوالے کرنے کے لیے گوادر میں ایک تقریب بھی منعقد کی گئی تھی. تقریب میں پاکستانی حکام کے علاوہ چینی حکام نے بھی شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی کا کہنا تھا,
سی پیک اس وقت بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اور آج ہمارے جو ہیں وہ چینی بھائی بھی یہاں موجود ہیں, وہ ہم سے پوری طرح سے تعاون کر رہے ہیں اور یہ شہر انشاءاللہ ایک متحرک آباد اور خوشحال شہر بننا بنے گا اور ضرور بنے گا.
عارف اللہ حسینی نے بلوچستان کے جوانوں کو پاکستان نیوی میں شمولیت کی دعوت دی.
میں آج بلوچستان کے نوجوانوں کو بھی اس بات پہ اکساؤں گا کہ وہ پاکستان بحریہ میں شامل ہوں اور بلوچستان کے نام پر بننے والے جہازوں پر بڑے فخر کے ساتھ وہ اپنی خدمات انجام دیں. یہ بلوچستان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور انشاءاللہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا.
بہرام بلوچ نے بتایا کہ چین کی جانب سے اس طرح کے دو مزید بحری جہاز بھی فراہم کیے جائیں گے. گوادر پورٹ کو چینی کمپنی کے حوالے کرنے اور گوادر میں چینیوں کی آمد کے بعد ضلع گوادر اور اس کے گرد و نواح کی سیکورٹی کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ پاکستان فوج نے اقتصادی راداری کے تحفظ کے لیے فوج کی ایک خصوصی ڈویژن بھی قائم کی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
ایک ترک مال بردار طیارہ کرغستان کی دارالحکومت بشکیک کے نزدیک آبادی پر گرا ہے, جس کے نتیجے میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شمیلہ جعفری.
اے سی ٹی ایئر لائنز کے بوئنگ 747 طیارے نے ہانگ کانگ سے اڑان بھری. اسے بشکیک کے مرکزی مناس ایئرپورٹ پر کچھ دیر رکنے کے بعد استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا. تاہم جہاز مقامی وقت کے مطابق صبح 7:30 کے قریب ایئرپورٹ سے 25 کلومیٹر دور شہری آبادی پر گر گیا, جس کے نتیجے میں کم از کم 15 عمارتیں تباہ ہو گئیں. اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں. ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تعداد اس آبادی کی رہائشیوں کی ہے جس پر یہ طیارہ گرا. حادثے کے بعد زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. حکام کے مطابق طیارے پر 4 افراد سوار تھے. حادثے کے بعد ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا. سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصویروں میں حادثے کی جگہ سے دھواں اٹھتے دیکھا جا سکتا ہے. عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے وقت دھند تھی. حادثے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی.
طیارہ حادثہ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہی تھی شمیلہ جعفری. اور واپس ذکر کرتے ہیں بلوچستان کے, جس کے ضلع موسیٰ خیل میں ایک قطری شہزادے پر حملے کے حوالے سے مقدمہ درج کیا گیا ہے. اس مقدمے میں ایک قبائلی رہنما اور ان کے حامیوں کو نامزد کیا گیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ مقدمہ موسیٰ خیل قبیلے کی ایک سرکردہ شخصیت اور ان کے حامیوں کے خلاف درج کیا گیا ہے. موسیٰ خیل پولیس تھانے میں یہ مقدمہ ڈپٹی کمشنر یاسر خان کاکڑ کی جانب سے درج کیا گیا ہے. مقدمے کے مطابق قطر سے تعلق رکھنے والا ایک شہزادہ شیخ جاسم موسیٰ خیل میں شکار کے لیے آیا تھا. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ بعض عناصر کو ان کا یہاں شکار کے لیے آنا اچھا نہیں لگا, لیکن خراب موسم کی وجہ سے عرب شہزادے نے شکار کا پروگرام منسوخ کیا. مقدمے کے مطابق شہر میں ان کی گاڑیوں میں واپسی کے لیے ایک پیٹرول پمپ پر تیل ڈالا جا رہا تھا کہ موسیٰ خیل قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک سرکردہ شخصیت نے ان پر اپنے حامیوں کے ساتھ حملے کی کوشش کی. مقدمے کے مطابق ان کے اس حملے کو ناکام بنا کر قطری شہزادے کو بے حفاظت نکالا گیا, تاہم ملزمان نے ڈپٹی کمشنر کو زد و کوب کیا. موسیٰ خیل پولیس کے مطابق اس موقع پر فائرنگ کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا, اور نہ ہی اس واقعے میں موسیٰ خیل پولیس کا ضلعی سربراہ زخمی ہوا. موسیٰ خیل کی زیادہ تر آبادی پشتون قبائل پر مشتمل ہے اور یہ علاقہ کوئٹہ شہر کے شمال مشرق میں پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے قریب واقع ہے. اس سے قبل گزشتہ سال دسمبر میں ایران سے متصل ضلع پنجگور میں متحدہ عرب امارات کے ایک شہزادے کے قافلے کی سیکورٹی کی گاڑیوں پر حملہ ہوا تھا. اس حملے میں ایک گاڑی کو نقصان پہنچا تھا, لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی تھی. عرب شہزادے سردیوں کے موسم میں نایاب پرندے تلور کے شکار کے لیے بلوچستان آتے ہیں. تلور ایک ہجرت کرنے والا پرندہ ہے جو سردی کے موسم میں بلوچستان کے علاوہ پاکستان کے دوسرے گرم علاقوں کا رخ کرتا ہے. سردیوں کے موسم میں بلوچستان کے متعدد علاقے عرب شہزادوں کی شکارگاہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. بلوچستان میں بعض کانفرنس جماعتیں اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں عرب شہزادوں کو شکار کرنے کے لیے این او سی جاری کرنے کی مخالف ہیں. ان عرب شہزادوں کو وفاقی حکومت تلور کے شکار کے لیے این او سی جاری کرتی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے سیاسی محرکات کی بنیاد پر 7 افراد کو قتل کرنے کے جرم میں 26 افراد کو موت کی سزا سنائی ہے، جس میں ایلیٹ یونٹ کے 3 پولیس افسران بھی شامل ہیں۔ اس خبر کی مزید تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں شمائلہ جعفری۔ اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض یہاں لندن میں انجام دے رہے تھے پال میسن، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے عامر صدیق نے۔ یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ فرحت جاوید کی زبانی۔
منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمن چانسلر انگلا میرکل کی جانب سے 10 لاکھ سے زائد تارکین وطن کو جرمنی میں داخلے کی اجازت دینے کے فیصلے کو ایک تباہ کن غلطی قرار دیا ہے۔ جرمن چانسلر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی ممالک کا اتحاد ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے خلاف بہترین دفاع ہے۔ چین میں فٹ بال حکام نے ملک کی سپر لیگ میں غیر ملکی کھلاڑیوں کی تعداد میں مزید کمی کر دی ہے۔ اب چینی سپر لیگ میں ایک وقت میں صرف 3 غیر ملکی کھلاڑی کھیل سکیں گے۔ مصر کی ایک عدالت نے بحیرہ احمر کے 2 جزائر سعودی عرب کے حوالے کرنے کے متنازع منصوبے کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ شام میں حزب اختلاف کے مسلح گروہوں نے ایک ہفتے کے اندر حکومت کے ساتھ امن مذاکرات میں شامل ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ترک پارلیمان نے صدر کے اختیارات بڑھانے سے متعلق نئے قانون کی ابتدائی منظوری دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔